بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الحمد لله، آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ یاسین اور پھر اس کے بعد 23واں پارہ سورہ یاسین، جسے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کا دل بھی فرمایا ہے. اس کے اندر اللہ کی قدرت، اللہ کا مستحکم نظام، جو اس بات کے ثبوت کے لیے ہے کہ جو سارا اس نظام کو چلانے والا ہے، معبود بھی وہ اکیلا ہے، اور جو ایسا مستحکم نظام بنا سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ زندگی بھی دے سکتا ہے. اس کے آغاز میں قرآن کی قسم کھائی گئی، عظمت کا اعلان ہے قرآن کا، اور پھر اللہ کے نبی کی رسالت کا تذکرہ ہے، پھر اللہ کے نبی کو تسلی دی ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا، آپ مایوس نہ ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایک بستی کا تذکرہ فرمایا جہاں تین اللہ کے رسول آئے، جنہوں نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن قوم نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، بلکہ قوم پر ان کے نہ ماننے کی وجہ سے جب قحط آئی تو قوم نے یہ ذمہ داری بھی اور یہ چیز بھی نبیوں پہ ڈال دی کہ تمہاری وجہ سے ہمیں نحوست آ گئی ہے، کہ جب سے تم آئے ہو ہمارے ساتھ یہ حالات پیش آ رہے ہیں. اللہ کے ان رسولوں نے کہا کہ نحوست تو تمہاری بدعمالیوں کے ساتھ ہے، آج بھی بے دین اور سرکش سارے حالات کا ذمہ دار دینداروں کو بناتے ہیں، اپنی زندگی کا جائزہ کوئی نہیں لیتا، اور سارے حالات کا قصوروار دینداروں کو اور اہل دین کی طرف کی جاتی ہے. اس وقت بھی اللہ کے نبیوں کے ساتھ یہی مذاق کیا گیا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے ان حالات سے ہم دوچار ہیں. اللہ کے نبیوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یہ نحوست تو بدعمالیوں کے ساتھ ہے، اور تم شرک میں پڑے ہو، اللہ کی بغاوت پہ کمر پستہ ہو، اس پر یہ حالات تم پہ آ رہے ہیں. پھر ایک بستی سے دور سے ایک شخص آیا اور اس نے قوم کو سمجھایا کہ انہوں نے تم سے کیا لینا دینا ہے، یہ تمہارے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں، یہ تم سے کسی معاوضے کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، اور میں خود بھی اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اس اکیلے اللہ کی عبادت کروں گا. قوم نے اسے شہید کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے اسے جنت کا بلند مرتبہ عطا فرمایا. اس کے وہ بول جو مرنے کے بعد بولتا ہے قرآن نے اس کے ذکر کر دیے. اس نے کہا کاش کہ میری قوم، جو اللہ نے میرے ساتھ اعزاز و اکرام کیا ہے، قوم کاش کہ یہ جان لیتی تو میرے ساتھ یہ رویہ اور یہ معاملہ نہ کرتی. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ کہ وہ اللہ زمین کو بنجر کرنے کے بعد اسے زندگی دے دیتا ہے اور اس کے اندر غلہ اگا دیتا ہے، پہاڑوں کو زمین پہ گاڑ دیا ہے، اور سمندر اور دریا کا یہ نظام چلایا ہے، سورج اور چاند کا ایک نظام ہے جو وقت پہ آتا ہے جاتا ہے. پھر قوم کی سرکشی کا تذکرہ ہے کہ جب عذاب میں تاخیر ہوئی تو وہ کہنے لگے نبیوں سے، اگر آپ سچے تو پھر عذاب آتا کیوں نہیں، تو فرمایا جب وہ عذاب آئے گا پھر وہ مہلت نہیں ملے گی، جب سور پھونکا جائے گا تو سبھی جسے کہیں کہ بجھی ہوئی انگارے کی طرح سب بجھ جائیں گے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر جب یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور وہاں دہشت بھرا ماحول دیکھیں گے تو کہیں گے کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا ہے. پھر معاشر کی تصویر اللہ نے ذکر فرمائی جہاں اللہ رب العزت مجرموں سے کہہ دے گا آج نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، وامتاز اليوم ایها المجرمون، آج تمہاری صفیں ایمان والوں سے الگ ہو جائیں، دنیا میں تو مومن اور کافر اور جسے کہیں گے فرما بردار اور نافرمان اور منافق اور مخلص ملے جلے رہتے ہیں، آسمان والا رب سب کو کھلاتا اور پلاتا اور نوازتا ہے، لیکن وہاں فرمایا سب الگ الگ ہو جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اللہ کا وعدہ تمہارے پاس نہیں آیا تھا، اور تمہاری زندگی وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، خود تمہاری تخلیق میں یہ انقلابات، بچپنا، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، قوت اور پھر کمزوری، ہاں یہ ساری تبدیلیاں خود تمہیں بتا رہی تھیں کہ اس جگہ، اس دنیا پر بھی زوال آنے والا ہے. ہر سورج نکلنے کے بعد غروب ہوتا ہے، انسان کو سبق دے کے جاتا ہے، تیری زندگی کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے. ہر بچہ بڑھاپے کے بعد رخصت ہو جاتا ہے، ہر انسان کو سبق دے کے جاتا ہے، تیرے جانے کا وقت بھی قریب ہے. کرائی تیری تخلیق میں یہ سارے انقلابات کیا تجھے اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی نہیں تھے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد دہانی کرانے کے لیے کافی نہیں تھے؟ اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ نے اپنی قدرت ذکر فرمائی ہے اور فرمایا وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، وہ بلند و بالا ہے، اسی کی بڑائی اسی کی حمد ہے. پھر سورہ صافات ہے جس میں اللہ کے فرشتوں کی قسمیں کھائیں گئیں، جو بڑے منظم انداز میں صفیں بنا کر اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور کل قیامت میں سب کو اکٹھا کیا جائے گا، سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر انہیں کہا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون، آ ٹھہرو، ذرا اپنی زندگی کا احوال کا جواب دے کے جاؤ، اپنے گئے گزرے کردار کی کہانی ہمیں سنا کے جاؤ. وقفوہم، روک دیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا، اور فرمایا اب تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. پھر اہل جنت کا تذکرہ ہے، وہ نعمتوں میں ہوں گے، بہاروں میں ہوں گے، اور اللہ رب العزت انہیں عیش و عشرت کی زندگی عطا فرما دے گا. وہاں جنت میں ایک شخص کہے گا، اللہ دنیا میں ایک میرا دوست تھا، اور جب میں ایمان لایا تھا مرنے کے بعد کی زندگی پر، تو وہ مجھے بطور تانے کے کہا کرتا تھا، ارے تو کن کی باتوں پہ چل رہا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ جب آدمی مٹی میں رل خلط ملت ہو جائے گا اور اس کے جسم کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو ان لوگوں کی بات پہ پیچھے چل پڑا ہے؟ کیسی نادان ہے تو، تو ان کم عقلوں کے پیچھے چل پڑا ہے جو کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، جو عقل میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی. تو اے اللہ، میں آج اپنے اس دوست کو دیکھنا چاہتا ہوں. قرآن نے ذکر فرمایا فطلع، جب اس نے دیکھا تو جہنم کے بیچوں بیچ وہ شخص موجود ہے جو دنیا کے اندر اسے یہ کہا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد کون سی زندگی ہے. تو فوراً وہ جنتی کہے گا، اے اللہ تیرا فضل ہے، ورنہ میرے ساتھ بھی یہی بربادی ہوتی. میں بھی اگر اس کی باتوں پہ آ جاتا تو آج میرے ساتھ بھی یہی بربادی ہوتی. اس کا تذکرہ قرآن نے ذکر فرمایا. پھر جنت میں، پھر جہنم میں اللہ رب العزت نے ایک درخت زقوم کا اگایا ہے، اور جب قرآن میں اس درخت کا ذکر آیا تو کافر مذاق کیا کرتے تھے، دیکھو یہ مسلمانوں کی کتاب کیا کہتی ہے، کہتے جہنم میں درخت ہوگا، آگ میں بھی کوئی سرسبز درخت ہوا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ درخت کا پیدا کرنا بھی کافروں کے لیے امتحان تھا کہ کون مانتا ہے اور کون اپنے عقل پہ چلتا ہے. ہاں یہ بھی ایک امتحان تھا. فرمایا یہ ہم نے جہنم کے بیچوں بیچ یہ درخت پیدا کیا، اور یہ جہنمیوں کی غذا ہوگی، نہ اس سے ان کا پیٹ بھرے گا، نہ ان کی بھوک ختم ہوگی، لیکن پیاس کی شدت ضرور ہوگی، جس پر انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس سے ان کی آنتیں بھی باہر آ جائیں گی. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا ہاں میرے مخلص بندے وہ اس قسم کے آزمائشوں سے اور فتنوں سے محفوظ رہیں گے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، قوم کے نہ ماننے پر قوم کی ہلاکت، اور نوح اور ان کے ساتھ ماننے والوں کی نجات کا تذکرہ. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے ابا کو توحید کی دعوت دی اور سمجھایا کہ جن کے ارد گرد آپ اعتکاف کیے بیٹھے ہیں یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. پھر جب وہ قوم جشن کے لیے باہر نکل گئی ایک دن منانے کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں ہتھوڑا لیا اور ان بت خانے میں داخل ہوئے، اور ان کے پاس نذرانے رکھے ہوئے تھے، مٹھائیاں رکھی ہوئی تھیں، نذرانے رکھے ہوئے تھے. کہا مالکم لا تاکلون، کیا وہ تم کھا نہیں رہے؟ ہاں کھا نہیں رہے اور بولتے نہیں. اور پھر حضرت نے ایک ایک کے اعضاء اور جوارے کاٹ دیے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا ہاں ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، بڑا ہی بردبار تھا، اور جب وہ جوان ہوا فلما بلغ ما وصایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتی ہے، اور خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. صبح ہوئی تو یہ خواب اپنے بیٹے کے سامنے پیش کی. کیسا سعادت مند باپ اور کیسا خوش نصیب بیٹا. کہنے لگا ابا جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ کریں, باقی معاملہ میرا ہے تو میں انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اللہ سے مڑ کر کہا مولا یہ کیسا حکم ہے, دنیا کی کسی سلطنت میں یہ نہیں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے. بس اوقات اپنی جان دینا آسان لیکن بچوں کی جان لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. زندگی میں کتنے مراحل آتے ہیں, آدمی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے, بچوں کو خطرات سے بچاتا ہے, ہاں خود اپنے اوپر مصیبت لے لیتا ہے, بچوں کو مصیبت سے بچا لیتا ہے. لیکن یہاں امتحان بھی بڑا عجیب ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر لے. لیکن کیسا اللہ کا یہ خلیل ہے اور کیسے اللہ کا سچا وفادار بندہ ہے اور واقعی کیسا فرما بردار ہے. مجال ہے کہ یہ پوچھا ہو اللہ یہ کیسا حکم ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے, لوجک کیا ہے, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں کہا. بیٹے سے کہا بیٹے تیری کیا رائے ہے, اور علماء نے اور مفسرین نے لکھا کہ بیٹے سے رائے بھی اس لیے نہیں لی جا رہی کہ بیٹا انکار کر دے گا تو اللہ کا حکم موقوف ہو جائے گا اور اللہ کے حکم کی تعویل میں ذرا جسے کہیں کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا. نہ نہ, اس لیے پوچھا جا رہا کہ ابراہیم دیکھنے چاہ رہا ہے کہ میرے گھر کے ماحول نے میرے بیٹے پہ کیا رنگ ڈالا ہے اور میرے تربیت کے نتائج میرے بیٹے میں کیا نظر آتے ہیں. اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے. تو بیٹا کہنے لگا ابا ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یہ بھی بڑا بول ہے. تیار تو میں ہوں, تیار تو ہوں لیکن پھر بھی بھروسہ اللہ پہ کر رہا ہے. یہی اللہ کے بندوں کی شان ہے کہ کتنا ہی حکم کی تعمیل میں مسجد میں کیوں نہ آ جائے تب بھی کہ اللہ تیرا فضل نہ ہوتا تو تیرے گھر پہ کون آ سکتا تھا, تیرا کرم نہ ہوتا تو تیری چوکٹ پہ کون جھک سکتا تھا, اور تیرا کرم نہ ہوتا تو کہاں تیرے دربار میں تیرے پاس حاضر ہوتے. یہ سب تیرا فضل ہے, یہی اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے. تو اسماعیل بھی یہ کہہ رہا ابا آپ کر لیں, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. تو قرآن کہہ رہا فلما اسلما, باپ نے بھی اور بیٹی نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیا, سر جھکا لیا. اسماعیل کہنے لگے ابا جان آپ جب مجھے ذبح کریں گے اور آپ کے چہرے آپ کی نظریں میرے چہرے پہ پڑیں گی تو شاید آپ کے ہاتھ سے چھری چلنا مشکل ہو جائے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو جائے. آپ ایسا کرنا مجھے پیشانی کے بل لٹانا, ہاں, اور میرے کپڑے سمیٹ لینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حرکت کروں تو میرے خون کی چھینٹیں میرے کپڑوں پہ پڑے اور میری اماں میرے کپڑوں دیکھ کر کہیں دکھی نہ ہو جائے, غمگین نہ ہو جائے. کپڑے سمیٹ لینا, مجھے پیشانی کے بل لٹانا تاکہ آپ کی نظریں میرے چہروں پہ نہ پڑے. فلما و تلہ للجبین, پیشانی کے بل لٹایا اور پوری قوت کے ساتھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھٹنے حضرت اسماعیل کے پشت پہ ٹیک دیے اور پوری قوت کے ساتھ چھری چلائی. چھری چلنے کے لیے تیار نہیں, پھر پتھر پہ جا کر اسے تیز کیا, پھر اسے چلایا. سبحان اللہ, آسمان کے فرشتے بھی حیران ہیں کہ دھرتی پہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے اور تیرا ابراہیم اور تیرا خلیل کیا کر رہا ہے, اور اسماعیل کیسے ذبح ہونے کے لیے تیار ہے, اور باٹا باپ کیسا ذبح کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ کی طرف سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, ابراہیم تو نے تو خواب سچ کر دکھایا. ہاں کیسا پیارے اللہ کے بندے تھے میرے عزیزو, اب تو ہم سے ایک حرام خواہش بھی نہیں چھوڑتی, ہاں اب تو ہم سے ایک حرام خواہش بھی قربان نہیں ہوتی, اور وہاں تو بعد بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے باپ تیار ہو گیا. کیا اللہ کا فرما بردار تھا, ہاں, اور کیسے اللہ سے سچے وفا تھی. وہاں تو بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے باپ ذبح کر رہا ہے, اور اللہ نے کہا اب ایسا کرو تو نے خواب سچ کر دکھائی. آسمان سے اللہ نے ایک دمبا بھیجا, وہ ذبح کیا. یہ بھی ہم پہ احسان ہو گیا میاں, اب قربانی بکرے اور گائے کی ہو گئی, ورنہ اللہ میاں کہتا بیٹوں کو ذبح کر دو تو ہم جیسوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا. ہاں ہم جیسوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا کہ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کوئی ذبح کر دے, کتنا مشکل ہو جاتا, کتنا احسان فرما دیا, چلو گائیں ذبح کر دیے, اور جسے کہیں کہ تم نے بکرا ذبح کر دیا, تم نے بھی ابراہیم کی قربانی کی نقل کر لی, تم نے بھی ابراہیم کے قربانی کی نقل کی. جب اتنی بڑی قربانی اللہ نے ابراہیم سے لی, پھر اللہ نے ان سے اپنا دین کا اندر بھی بہت بڑا امام بنایا, مقتدا بنایا. ہاں, جتنا اللہ جس سے بڑی قربانی لیتا ہے, اللہ اس سے اپنے دین میں اتنا ہی آگے کر دیتا ہے. ہاں, ہمارے دین کا مزاج ہے ہی قربانی کا, مجاہدے کا, قربانی اور امتحانوں کا, یہ ہمارے دین کا مزاج ہے. اس لیے اللہ کا نبی محمد رسول اللہ دین میں سارے نبیوں سے سب سے آگے ہیں. میرے نبی فرمایا کرتے تھے, سارے انبیاء سے بڑھ کر مجھ پر آزمائشیں آئی ہیں, پھر اشد البلاء الانبیاء, اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر, پھر جو جتنا جس کا جتنا بڑا ظرف ہوگا اور نبی کے جتنا قریب ہوگا, اس پر بھی اس راستے میں آزمائشیں امتحانات آتے رہیں گے. لیکن اللہ جب آزمائشیں لیتا ہے تو پھر دین کا بہت بڑا کام لیتا ہے, اسے مقام بھی اونچا دیتا ہے. پھر ابراہیم کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوئے, ایک طرف اسحاق آئے, ایک طرف اسماعیل آئے علیہم الصلاۃ والسلام. اسحاق کے نسل سے, نسب سے سارے بنی اسرائیل کے انبیاء آئے, اور اسماعیل کے نسب سے محمد رسول اللہ آخری اور سید الرسول, سارے رسولوں کے سردار محمد رسول اللہ آئے. اسی کا تذکرہ آگے فرمایا. پھر حضرت الیاس کا تذکرہ ہے, حضرت لوط کا تذکرہ ہے, حضرت یونس کا تذکرہ ہے, پھر سب اللہ کے مقبول بندے ہیں, اور پھر یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا بستی سے نکل جانا, اور پھر کشتی میں سوار ہو جانا, اور پھر قرے کا نکلنا, اور پھر مچھلی کے پیٹ میں جانا, اور اس پیٹ کے اندر جسے کہیں کہ کچھ عرصے تک رہنا, اور اللہ کہہ رہا اگر یونس ہماری تسبیح نہ کرتا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتا ہے, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, یہ ہمیں نہ پکارتا اور ہمیں یاد نہ کرتا تو مچھلی کے پیٹ میں یہ قیامت تک رہتا. ہاں, تو ابراہیم علیہ, حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے ان اندھیروں میں اور اس مشکل گھڑی میں اپنے اللہ کو پکارا اور یوں کہا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور جسم کے بال ختم ہو گئے, پھر اللہ نے ان کے لیے ایک سایہ دار درخت بنایا, پھر جلد ٹھیک کر دی, پھر زندہ رہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر مشرقین کا تذکرہ کہ وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کہہ رہا کتنا غلط فیصلہ کرتے ہیں, اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں. اللہ ہر قسم کے اولاد سے پاک ہے, اللہ ہر قسم کے اولاد سے پاک ہے. پھر اپنے نبی کو تسلی دی, آپ صبر کریں, انہیں کہیں تم بھی صبر کرو, ان قریب دیکھنا انجام کس کا بہتر اور برا ہوتا ہے. پھر سبحان ربک رب العزت عما یصفون, جو یہ شرک کی کہانیاں بیان کر رہے اور مولا کی طرف شرک کی نسبت کر رہے, اللہ اس سب سے بلند و بالا ہے, پاک ہے, اور اسی کی ساری تعریف ہے. سورہ سوہ سات کا تذکرہ ہے, جس کے آغاز میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ, اور آپ کے چچا اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن آپ کے لیے ہمیشہ ڈھال کا کام کیا. ایک وفد قریش کا آیا آپ کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کے چچا سے کہ اس شخص کو سمجھا دو کہ یہ اتنا کرے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا کرے, ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا کرے, بس یہ کام کر دے, باقی اپنی بات کہتا رہے, ہمیں کچھ اس سے سروکار نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد کے پاس آ کے بیٹھ گئے, فرمایا دیکھو میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں, اگر تم اسے پڑھ لو گے تو عرب اور عجم کے جسے کہیں کہ سلطنت تمہارے حوالے ہو جائے گی, اور تمہیں عرب عجم کے اندر عزت مل جائے گی, اور اس کلمے کا پہلا جز یہ ہے, لا الہ, کوئی نہیں الہ, اور کوئی نہیں حاجت روا, اور کوئی نہیں مشکل کشا, اور کوئی نہیں نفع نقصان دینے والا, اور اللہ کا کوئی شریک نہیں. وہ کہنے لگے یہ عجیب بات, کپڑے جھاڑے اور چل پڑے. وانطلق الملأ ان يمشوا فاصبروا على آلهتكم, چل پڑے, یہ عجیب بات کہتا ہے کہ سب کو چھوڑ کے ایک ہی مانے. ہاں, اور وہ اپنے ساتھ ایک دوسرے کو کہنے لگے اپنے خداؤں پہ جمے رہو, اس کی بات نہ ماننا. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے جو جب ان کے پاس ایک فیصلے کرنے والے کچھ لوگ فرشتے آئے اور اس وقت آئے جب وہ عبادت میں مصروف تھے اور وہ عام راستوں کے بجائے دوسرے راستے سے گھر کے آئے تو جس سے آپ کو حیرت بھی ہوئی گھبرا بھی گئے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو ایک فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو حضرت داؤد سمجھ گئے کچھ غلطی ہو گئی ہے، فوراً تنبیہ ہوئی، سجدے میں گر گئے، اللہ کے فرما برداری کرنے لگ گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگ گئے۔ اسی کا تذکرہ ہے۔ اس میں سبق اللہ نے اہل ایمان کو یہ دیا کہ اللہ کے نیک بندوں سے تو بھول ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے نیک بندوں کی بڑی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بھول پہ اصرار نہیں کرتے بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنا مرتبہ اور بلند کر دیتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ فیض سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ، جنہیں اللہ نے غیر معمولی سلطنت دی اور اللہ سے انہوں نے سلطنت مانگی، اللہ ایسی سلطنت دے جو اور کسی کا نہ ہو۔ پھر اللہ نے ہواؤں کو بھی، فضاؤں کو بھی اور جنات کو بھی ان کا تابع کر دیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ، جو ایک بیماری کی بڑی آزمائش سے گزرے جس سے ان کے جسم بھی خراب ہو گیا، اولاد بھی سارے کے سارے انتقال کر گئی اور پھر اللہ نے سالہ سال کے بعد حضرت ایوب کو صحت دے دی، اولاد بھی نئی عطا فرما دی، لیکن ساتھ فرمایا ان آزمائش کے گھڑیوں میں مجالے کہ ایوب کی نظر کسی اور کی طرف گئی ہو، مجھ ہی پکارتے رہے اور میرے در پہ جھکے رہے، مجھ ہی سے فریاد کرتے رہے، نعم العبد انہ اواب۔ ایوب بڑا پیارا بندہ ہے، ہاں ایوب بڑا ہی پیارا بندہ ہے اور خوب رجوع کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے مختلف نبیوں کا تذکرہ، ان کا تذکرہ ہے، فرمایا سب اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور پھر جنت کا تذکرہ، جہاں اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور اہل تقوی کے لیے خوشحال زندگی اور سبز و شاداب ماحول بنا رکھا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر شیطان کا انکار آدم کے سجدے سے اور اس کا تکبر کرنا، پھر وہ اللہ کے در سے راندہ درگاہ ہوا، اللہ کی طرف سے اس پہ پھٹکار پڑی، اللہ کی رحمت سے محروم ہوا، اس نے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی، اس نے قسم کھائی میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا، ہاں تیرے مخلص بندے ان پر میرا داؤ اور میری تدبیر نہیں چلے گی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کرا پھر میں تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ غافر ہے، جس کے شروع میں اللہ کی کلام کی عظمت کا تذکرہ۔ پھر مشرکین کا نظریہ، کہتے ہیں ہم جن کی پرستش کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے برابر ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے واسطے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ بندہ اللہ تک براہ راست نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ بیچ میں واسطہ نہ ہو۔ یہی شرک جو ہے وہ مسلمان معاشرے کے اندر بھی آیا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں واسطہ ضروری ہے، ورنہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو اسی کا تذکرہ فرمایا، ان کا یہ شرک مشرکانہ نظریہ، اس کی تردید فرمائی۔ پھر فرمایا انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے، کیسے اس پر مختلف ادوار آئے، نطفہ بنا اور پھر بچہ ہوا اور پھر اس قسم کی جوانی تک یہ پہنچا، یہ مختلف جو ادوار انسان کی ذات پہ آ رہے وہ اللہ مارنے کے بعد انسان کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ پھر کافر کا مزاج ہے، اس کا ذکر فرمایا کہ جب اسے نعمتیں ملتی ہیں تو وہ اترانے لگتا ہے، جب اس سے نعمتوں سے محروم کیا جاتا ہے تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے، نعمتیں ملیں تو شکر گزار بندہ بنے، اللہ نعمتوں سے محروم کرے تو صابر بنے، یہ مومن کی شان ہے۔ کافر کا مزاج ذکر فرمایا، اسے ملے تو اتراتا ہے، نہ ملے تو مایوس ہوتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہا، انہیں کہہ دو کہ اللہ نے مجھے فرما بردار بندوں میں ہونے کا حکم دیا ہے، میں تو اسی کا فرما بردار ہوں اور اسی کہنے پہ چلتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے بندوں کو خوشخبری دے دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور پھر اس کی اچھی بات پر جسے کہیں کہ عمل کرتے ہیں، اللہ کی نظروں میں یہی لوگ عقل مند لوگ ہیں، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ پھر اللہ کے بڑائی کا تذکرہ ہے اور فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے، جس کے لیے سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے اور وہ اللہ کی روشنی پہ چل رہا ہو، کیا وہ گمراہ شخص کی طرح ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان کا سینہ اللہ کے اسلام کے، کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے، اس کی علامت یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اسلام کا ہر حکم پہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ کسی کا سینہ اللہ کے لیے اسلام کے لیے کھل جائے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا سینہ اس کے لیے اسلام کے ہر حکم پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی کا سینہ کھول دیتا ہے تو اللہ اس کے اندر ایک نور پیدا کر نور ڈال دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کوئی علامت بھی ہے کہ آیا ہمارے اندر بھی وہ نور آیا کہ نہیں؟ تو پیارے نبی نے فرمایا، ہاں، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول۔ اس کی علامت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگ جائے، ہاں، اور دنیا کی محبتوں سے دور ہو جائے، اور فرمایا ہر لمحے اس آخرت کے وطن کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ یہ علامت ہے کہ اللہ نے اسے ایمان کا نور نصیب فرما دیا اور اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، یہ علامت بتائی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، شرک کی مذمت فرمائی اور ایک مثال سے بات سمجھائی، فرمایا ایک غلام وہ ہو جس کے بہت سارے مالک ہوں اور ہر ایک چھینا جھپٹی بھی کرنے والے ہوں، ایک کا یہ غلام میرا، دوسرا کا میری خدمت کرے، تیسرا کا یہ میرا کام کرے، اور ایک غلام وہ ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، تو بتاؤ ان دونوں میں زیادہ سلامتی میں کون سا غلام ہے، جس کا ایک مالک ہے یا جس کے بہت سارے مالک ہیں؟ اسی کا فرمایا کہ موحد اس کا معبود ایک ہے اور مشرک نے اپنے بہت سارے معبود بنا رکھے، مشرک نے اپنے بہت سارے معبود بنا رکھے، بلکہ میرے عزیزو آج کے مسلمانوں نے بہت سارے بت بنا رکھے ہیں، بلادری، خاندان، سوسائٹی، وطن، اسٹیٹس، یہ سارے آج کے نئے بت ہیں، ان سب کو راضی کرنا بہت مشکل ہے اور ایک اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ ہاں، جو ان سارے معبودوں کو دیکھ کر زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی بڑی تلخ اور بڑی تنگ ہوتی ہے، اور جو ایک اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کے اندر بڑی سہولت ہوتی ہے۔ تو جس طرح مشرک بہت سارے معبودوں کو راضی کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے اور ایک خالق اور مالک کو راضی کرنا آسان ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، پھر اللہ ہی کی تعریفیں ہیں اور اللہ کی بڑائی ہے، اللہ خیر الاما یشرکون، کیا اکیلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کے ساتھ وہ شریک کر رہے ہیں وہ بہتر ہیں؟ ظاہر ہے اکیلا اللہ سبھی پہ غالب ہے، وہی بہتر ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمد للہ۔